الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی آپ علیہ السلام سے کوئی دعا کے لیے کہتا، دعا کی درخواست کرتا، آپ اس کو دعا دینے کے ساتھ عمل کی طرف دعوت دیتے اور عمل میں لگاتے. ایسا بہت کم ہے کہ آپ نے صرف دعا کی ہو اور عمل کی دعوت نہ دی ہو. ایسے بڑے صحابہ جن کی پوری زندگی شریعت پر عمل کی ہے، لیکن آپ ان کو بھی خاص خاص عمل بتاتے. ایسے ہی ایک حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص خادم رہے ہیں اور 10 سال انہوں نے آپ کی خدمت کی ہے، آپ نے انہیں نصیحت کی اور بہت ہی پیاری نصیحت کی. حدیث میں ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسیا وليس في قلبك غش لأحد ففعل. اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے تمہاری صبح اور شام ایسی ہو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کدورت نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کینا نہ ہو، اگر تم سے ہو سکے تو تم ایسا کرو. پھر فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ میری سنت ہے. ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس حدیث میں بہت سی اہم باتیں آپ نے بتائی. حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے 10 سال آپ کی خدمت کی، اور ان کی والدہ نے درخواست کی، یا رسول اللہ ان کے حق میں کوئی دعا کیجئے. آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں برکت دے. دعا ایسی قبول ہوئی کہ اللہ نے مال اتنا دیا تھا کہ حضرت انس کے باغ میں ہر درخت سے سال میں دو دفعہ پھل نکلتا تھا، ہر درخت میں سال میں دو مرتبہ پھل لگتا تھا، حالانکہ دنیا بھر میں سال بھر میں ایک ہی مرتبہ پھل لاتا ہے، ہر درخت سے ایک ہی مرتبہ پھل لاتا ہے، لیکن ان کے باغ کا حال یہ تھا کہ دو دفعہ سالانہ پھل آتا تھا۔ ایک درخت کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس میں ایک ہی مرتبہ پھل لاتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا، معلوم ہوا کہ وہ کسی اور نے لگایا ہے، اس کو نکال دیا، پھر دوبارہ لگوایا تو پھر دو دفعہ پھل آنے لگا۔ یہ مال میں برکت تھی، اولاد میں برکت اللہ نے اتنی دی کہ سینکڑوں اولاد کی اولاد اللہ نے نصیب کی۔ کہتے ہیں کہ جب آپ طواف کرتے اور آپ کی اولاد ساتھ ہوتی پورا مطاف بھر جاتا تھا، اور کہتے ہیں کہ خود آپ نے بیسیوں اولاد اپنے ہاتھ سے دفن کی، بیسیوں اولاد، اللہ نے اولاد میں اتنی برکت دی۔ لیکن اللہ کے نبی خاص نصیحت فرما رہے ہیں، صرف دعا دے کے آپ ان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، آزاد نہیں کر رہے ہیں، خاص نصیحت فرما رہے ہیں کہ بیٹے اگر تم سے ہو سکے تمہاری صبح اور شام، عربی محاورہ میں صبح اور شام سے مراد پورا وقت ہوتا ہے، کہ ہمیشہ ہمیشہ یوں رہو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کدورت نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، دشمنی نہ ہو، یہ چیزیں ہمارے دلوں میں ہیں اور یہ چیزیں ہمارے دلوں کو تباہ کر رہی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کدورت نہ ہو، تو ایسا کرو، اس کام کو اختیار کرو، دل کو پاک و صاف رکھو، اور آگے فرمایا یہی میری سنت، یہی میرا طریقہ ہے۔ یعنی ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا پاکیزہ رہا ہے کہ اس میں کبھی بھی کسی کی طرف سے کوئی قدرت نہیں آئی، دل بالکل آئینہ کی طرح سے پاک و صاف آپ کا رہا ہے۔ یہی نصیحت آپ حضرت انس کو کر رہے ہیں، اور حضرت انس کے واسطے سے پوری امت کو یہی نصیحت کر رہے ہیں، اس لیے کہ علماء لکھتے ہیں کہ شریعت کا کوئی عمل کسی صحابی کے ساتھ خاص نہیں ہے، نہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے، نہ اہل بیت کے ساتھ خاص ہے، ہر مسلمان اور ہر مومن کے لیے ہر عمل ہے۔ لہذا حضرت انس کو نصیحت کر رہے ہیں اور ان کے واسطے سے پوری امت کو نصیحت ہے کہ ہمارا دل پاک اور صاف رہے۔ فرمایا یہ میری سنت ہے، جو میری سنت سے محبت کرے گا، محبت نام ہے اس کو دل سے چاہتے ہوئے عمل کرنے کا، دل میں جگہ ہو اور اس پر عمل کیا جائے، صرف اظہار ہو محبت کا، عمل نہ ہو، یہ زبانی جمع خرچ ہے، ڈھونگ ہے، حقیقت سے تعلق نہیں۔ محبت وہ ہوتی ہے جو عمل پر لاتی ہے۔ یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، جو میری سنت سے محبت رکھے گا اس کو مجھ سے محبت ہوگی، اور جس کو مجھ سے محبت ہوگی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کتنا آسان نسخہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا آپ کے ساتھ جنت میں رہنے کا، حالانکہ جنت میں آپ کو جو درجہ نصیب ہوگا وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہوگی، کوئی نہیں پہنچے گا، لیکن محدثین لکھتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بار بار ملاقات نصیب ہو۔ اس عمل کی برکت سے اور بار بار کی ملاقات سے یہ بات ہو جائے کہ گویا آپ ہی کے ساتھ ہیں، تو یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس کسی کی شکایت نہ لے آؤ، میں تمہارے پاس یوں آنا چاہتا ہوں کہ میرا دل محفوظ رہے۔ وانا سلیم الصدری، اس کے دو مطلب علماء بیان کیے ہیں، ایک یہ ہے کہ جب میں مجلس میں آؤں گا تو کسی کی طرف سے کوئی کدورت نہ ہو، اگر شکایت پہنچاؤ گے کدورت ہوگی تو اس بیچارے کا حال خراب ہو جائے گا، اس لیے کسی کی شکایت نہ پہنچاؤ۔ اور دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو پاک دل اور صاف دل لے کر جاؤں، کسی کی طرف سے کدورت نہ ہو۔ تو شکایت سننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو دل ہمارا محفوظ رہے، کسی بھی اعتبار سے کینہ، حسد، بغض کوئی چیز نہ ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہمارے دلوں کو تباہ کرتی ہیں۔ تو اب آئیے جو اصل بات ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ صحابہ کرام کو صرف دعا نہ دیتے تھے، دعا ہی نہیں دیتے تھے، دعا کے ساتھ عمل میں لگاتے تھے۔ معلوم ہوا عمل ضروری، عمل کے ساتھ دعا مل جائے تو سمجھیے نورن علی نور ہے، بہت اچھی بات ہے کہ عمل بھی ہو رہا ہے دعا بھی ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت پڑھتے ہیں تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ کوئی بھی ایسا صحابی نہیں ہے جو صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا ہی لے اور عمل نہ لے، دعا کے ساتھ عمل صحابہ لیتے تھے، اور عمل کی بنیاد پر دعا کام کرتی تھی اور دعا کے ساتھ عمل ہوتا تھا۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے نہایت سچے خادم حضرت انس تھے، ایسے ہی آپ کے ایک اور سچے خادم حضرت عبداللہ ابن عباس تھے جو آپ کے چچازاد بھائی بھی تھے اور بہت سچے خادم تھے، وہ بھی 10 سال کی عمر ہی میں آپ کی خدمت میں لگے، جیسے حضرت انس 10 سال کی خدمت میں لگے، 10 سال کی عمر میں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مستقل رہتے اور آپ سے علم حاصل کرتے تھے، دعائیں لیتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت خوش ہوئے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام استنجا کے لیے گئے ہوئے تھے، جب آپ باہر آئے تو وضو کا پانی موجود تھا، آپ نے پوچھا کس نے رکھا، لوگوں نے کہا ابن عباس نے، عبداللہ ابن عباس نے، آپ ان کو گلے سے لگا لی اور دعا دی، فرمایا اللہم اللہم علمہ التاویل وفقہ فی الدین، اے اللہ ان کو قرآن کریم کی تفسیر سمجھا دیجیے اور دین میں فقاہت اور تفقہ نصیب کیجئے کہ پوری گہرائی میں جا کر دین کی حقیقت سمجھ لیں۔ یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ رئیس المفسرین ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کا لقب ہے، رئیس المفسرین اور ترجمان القرآن آپ کا لقب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر دعا دی، لیکن دعا ہی پر بس نہیں ہے، آپ ان کو نصیحت فرما رہے ہیں، بڑی لمبی نصیحت ہے، میں بس مختصر سا ٹکڑا ذکر کرتا ہوں۔ آپ نے حضرت ابن عباس سے فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہ کا، فرمایا اے بیٹے اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، اللہ کی حفاظت کرو، فرمایا اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، یہ نصیحت فرمائی۔ آگے نصیحت لمبی ہے، صرف آگے کے جملے میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کو کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں، وہ تو محفوظ ہیں, وہ محافظ ہیں, حفیظ ہیں, حافظ ہیں, وہ خود حفاظت کرنے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی تم حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. کتنی اہم بات ہے. آج ہم حفاظت کے لیے پریشان ہیں کہ کوئی ہماری حفاظت کرے, کسی کی پناہ نصیب ہو جائے. بہترین نسخہ بتا دیا, اللہ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. فرمایا اللہ کی حفاظت کرو, یعنی اس کے دین کی, اللہ کو اپنے آگے پاؤ گے. جہاں بھی کوئی مشکل وقت آئے گا, پریشانی آئے گی, اللہ کو سامنے پاؤ گے, اللہ کی غیبی مدد سامنے آئے گی. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, کتنی اہم بات ہے. حضرت ابن عباس کو نصیحت فرما رہے ہیں اور ان کے واسطے سے پوری امت کو نصیحت ہے کہ اللہ کی حفاظت اللہ کے دین کی حفاظت سے حاصل ہوگی. یہ ہے اہم نصیحت. اسی طرح سے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کر رہے ہیں, یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجئے, میرے حق میں دعا کیجئے کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے, میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں, آپ میرے حق میں دعا فرمائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی, عمل بتایا. فرمایا اطب مطعمک تستجب دعوتک, اطب مطعمک, اے سعد اپنا کھانا حلال کرو, تمہاری دعا خود بخود قبول ہوگی. کھانا حلال کیا کرو, تمہارا رزق حلال ہو جائے تو تمہاری دعا خود بخود قبول ہونے لگے گی. کتنا پیارا عمل ہے. علماء لکھتے ہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیتے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حق میں وہ دعا قبول ہو جاتی, وہ مستجاب الدعوات ہو جاتے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کی پوری امت قیامت تک اس عمل میں شریک ہو جائے, اور قیامت تک آپ کی امت میں سے ہر اس امتی کی دعا قبول ہو جائے جو یہ عمل کرے. تو آپ نے عمل بتایا, کتنا پیارا عمل کہ اپنا کھانا حلال کرو. علماء لکھتے ہیں کھانا سے مراد صرف کھانا نہیں ہے, اس سے مراد رزق ہے. اور عربی میں قرآن کی اصطلاح میں رزق کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس سے فائدہ اٹھایا جائے. کپڑا بھی رزق ہے, مکان بھی رزق ہے, جوتا بھی رزق ہے, اور کھانا بھی رزق ہے, پانی بھی رزق ہے. جس نعمت سے فائدہ اٹھایا جائے ہر نعمت رزق ہے. لہذا رزق حلال کرو, یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانا حلال ہو جائے کپڑا حلال نہ ہو اور دوسری چیزیں حلال نہ ہو, ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی تو دعا خود بخود قبول ہونے لگے گی. بہت پیارا عمل ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس نصیحت پر اتنا عمل کیا, اتنا عمل کیا کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی, ان کی بد دعائیں قبول ہو جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر اس میں پیدا کی ان کی دعا میں. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا کھانا حلال ہو اور ہمارا رزق حلال ہو. ہم ایک ایک لقمہ لیں, ایک ایک پائی لیں تو سوچ کر سمجھ کر. افسوس ہے بہت سے یہ کہتے ہیں یہ اس زمانے کی بات تھی, اس زمانے میں مشکل ہے. یہ اس زمانے کی بات تھی جہاں عمل آسان تھا, اس زمانے میں مشکل ہے. لیکن یاد رکھیے, علماء لکھتے ہیں اللہ نے شریعت قیامت تک کے لیے نازل کی ہے. قرآن اللہ نے قیامت تک کے لیے نازل کیا ہے, اس کے لیے کوئی وقت نہیں رکھا. اللہ کہتے ہیں وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, کہ زمین میں رینگنے والا چلنے والا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. اللہ نے اپنے ذمے رزق لے رکھا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ حلال طریقے سے لے لو بڑی خوش نصیبی ہے, حرام طریقے سے لے لو تو بڑی بد نصیبی ہے. اللہ نے رزق اپنے ذمے لے رکھا ہے. مفسرین کہتے ہیں اللہ کیا اپنے ذمے حلال حرام رزق لے رکھا ہوگا؟ نہیں, بلکہ اللہ اپنے ذمے حلال رزق لے رکھا ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی بد نصیبی سے اس کو نہ لے, حلال رزق نہ لے اور حرام رزق میں جا پڑے تو یہ اس کی بد نصیبی ہوگی. اس لیے ذہن سے اس شبہ کو دور کرنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ کیا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے. آدمی کوشش کرے اور اللہ سے مانگے تو انشاءاللہ رزق حلال نصیب ہوگا. حدیث میں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ سود اتنا عام ہو جائے گا, اگر آدمی سود سے بچے گا بھی تو اس کا غبار اس کے جسم میں, اس کی ناک میں داخل ہوگا. محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ جب غبار داخل ہو کر ہی رہے گا تو ہم کو احتیاط نہیں کرنا ہے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ سود عام ہو جائے گا اور وہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو ہم کو بھی احتیاط بڑھا دینا ہے. حد درجہ احتیاط ہو اور پوری طرح سے سوچ کر سمجھ کر کوشش کرے کے قدم اٹھائیں تو وہاں بھی انشاءاللہ رزق حرام سے محفوظ رہ سکتے ہیں. کوشش بہت زیادہ ہونی چاہیے, اس طرف اشارہ ہے. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو آپ نے نصیحت فرمائی. بہت بڑے صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سند دی کہ اعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل, کہ لوگوں میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہیں. اللہ کے نبی ان کو بہت چاہتے تھے, بہت چاہتے تھے. آپ نے ان کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا. جب یہ یمن کا قاضی بن کر جا رہے تھے, یہ سواری پر سوار تھے, اللہ کے نبی پیدل چل رہے تھے. تقریباً 7 کلومیٹر تک اللہ کے نبی پیدل چلے ہیں اور نصیحت کرتے ہوئے چلے ہیں. حضرت معاذ نیچے اترنا چاہتے تھے, اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی کہ تم کو اوپر بیٹھنا ہوگا, اب حکم ہے, لہذا حکم کی وجہ سے بیٹھ کر جا رہے تھے. 7 کلومیٹر تک پہنچے, جب مدینہ المنورہ کی آبادی ختم ہوئی, آگے یمن کا راستہ تھا, تو اللہ کے نبی وہاں رک گئے اور آخری نصیحت فرمائی. اس نصیحت کے بعد ایک اہم بات بتائی. آپ نے فرمایا اے معاذ, اگلے سال یا پھر جب تم آؤ گے تو تمہارا گزر میری قبر پر ہوگا. جب تم پھر آؤ گے یمن سے مدینہ المنورہ کو, ہو سکتا ہے تو تم میری قبر پر سے گزرو گے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی ہو رہی تھی, دل برداشتہ تھے اور برداشت کل کے چل رہے تھے, لیکن جیسے ہی آخری جملہ آپ نے ارشاد فرمایا, آپ کی آنکھوں سے آنسو چلک اٹھے, رونے لگے کہ آپ بھیج رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ملاقات نہیں ہوگی, بھیج رہے ہیں اس لیے رو دیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً چہرہ اپنا دوسری طرف پھیر لیا, اس لیے کہ آپ بھی ان کو دیکھتے تو آپ بھی رو دیتے, اور آپ رو دیتے تو پھر معاذ برداشت نہیں کر پاتے, شاید وہ آگے جاتے ہی نہیں. اس لیے آپ نے اپنا رخ پھیر لیا, اور رخ پھیر کر کتنی اہم بات بتائی آپ نے, اس کو سنی. آپ نے فرمایا انما اولیائی المتقون من کانو حیث کانو. یہی نصیحت ہے, عمل کی طرف لا رہے ہیں. معاذ میرے ولی, میرے دوست و متقی حضرات ہیں. مجھے رشتہ ناتا سے اس لیے تعلق ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے, ورنہ جن کا مجھ سے دلی تعلق ہے جو میرے دل میں جگہ پانے والے ہیں وہ متقی حضرات ہیں. آگے فرمایا جو ہوں جہاں ہوں, من کانو حیث کانو, نسب ہونا ضروری نہیں, جو ہوں کوئی بھی ہو سکتا ہے, کہ حبش کا ہو اور دنیا کے کسی بھی کونے کا ہو, جو ہو جہاں ہو, اس سے متعلق کوئی بات ہے ہی نہیں. آپ نے نسب کی نفی کر دی اور جگہ کی نفی کر دی, کوئی بھی ہو سکتا ہے, غلام بھی ہو سکتا ہے, دنیا کے کسی بھی کونے کا ہو سکتا ہے, اگر وہ متقی ہے تو اس کا مجھ سے تعلق ہے. آپ نے فرما دیا معاذ ہو سکتا ہے میری قبر پر سے گزر ہوگا, لیکن اس کو برداشت کر جاؤ, مگر تقوی کی وجہ سے تم میرے دل میں رہو گے, تقوی کی وجہ سے تمہارا مقام میرے دل میں ہوگا اور انشاءاللہ جنت میں ساتھ رہیں گے. یہ آپ ان کو عمل کی طرف لائے ہیں. اسی طرح سے حدیث ہے بخاری اور مسلم کی, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ غالباً روایت ہے, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے اوپر امتیں پیش کی گئی, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ کی امت تک ساری امتیں پیش کی گئی اور میں دیکھتا رہا, کوئی نبی ایسا گزرا کہ اس نبی کے ساتھ ایک ہی امت تھی, کوئی نبی ایسا گزرا کہ دو امت تھی, کوئی نبی ایسا گزرا کہ دس سے نیچے اس کے امتی تھے, اور کوئی نبی ایسا بھی گزرا کہ وہ تنہا گزرتا تھا, کوئی امتی ساتھ نہیں. پوری زندگی انہوں نے تبلیغ کی مگر کوئی امتی ساتھ نہیں. آپ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا, یہاں تک کہ ایک نبی گزرے, یہاں تک کہ ایک بڑی امت آئی, بہت بڑی امت آئی کہ افق کو بھر دے رہی تھی. افق کہتے آسمان کا ایک کنارہ, آسمان کا کوئی بھی کنارہ لے لو تو اتنی بڑی امت, اتنی بڑی جماعت تھی کہ پورا افق بھر گیا. میں سمجھا کہ یہ میری امت ہے, لیکن مجھے بتایا گیا یہ آپ کی نہیں, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے, یہ حضرت موسیٰ کی امت ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت بڑی جماعت آئی کہ جیسے حضرت موسیٰ کی جماعت تھی کہ پورا افق بھر دے رہی تھی. مجھ سے کہا گیا دائیں دیکھیے, تو دائیں دیکھا تو اتنی ہی بڑی جماعت تھی, پھر کہا گیا بائیں دیکھیے, بائیں دیکھا تو اتنی ہی بڑی جماعت تھی. یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی تین گنا زائد آپ کی امت تھی, یہ تھی. پھر مجھ سے کہا گیا یہ آپ کی امت ہے, اور ان سب کے آگے, اتنی بڑی امت کے آگے 70,000 وہ لوگ ہوں گے آپ کی امت میں سے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اس امت کے تعلق سے کوئی بات نہیں, یہ جو بڑی جماعت بڑی امت ہے اس سے آگے 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. یہ فرمایا, آگے فرمایا وہ لوگ ایسے ہوں گے جو بدشگونی نہیں کرتے ہوں گے, بدشگونی اور جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے اور داغتے نہیں ہوں گے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھیں گے. فرمایا ہم الذین لا یتطیرون ولا یسترقون ولا یکتعون وعلی ربہم یتوکلون. اس کی تشریح انشاءاللہ کسی موقع پر ہوگی. بدشگونی یعنی برا عقیدہ لینا, جسے عرب لیتے تھے کہ جہاں الو نظر آیا ہمارا کام خراب ہو گیا. ایسی کوئی بدشگونی نہیں, ہمارے برے عمل میں نحوست ہے, باقی کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں. تو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے اور جھاڑ پھونک یعنی غلط طریقے سے جھاڑ پھونک دم کرنے والے نہیں ہوں گے اور داغنے کا ایک علاج ہے وہ علاج نہیں کریں گے اور ہر معاملے میں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھیں گے. آپ نے یہ بات بتائی, عکاشہ ابن محسن رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں, وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا رسول اللہ دعا کر دیجئے اللہ مجھے ان میں سے بنا دے. آپ نے دعا کی اے اللہ ان کو ان میں سے بنا دے. پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا میرے حق میں بھی دعا کیجئے. آپ نے فرمایا عکاشہ آگے بڑھ گئے, عکاشہ آگے بڑھ گئے تم سے, آپ نے ان کے حق میں دعا نہیں کی. عکاشہ کے حق میں کیوں دعا کی, ان کے حق میں کیوں دعا نہیں کی؟ یہ توجیہ سمجھ میں آتی ہے کہ عکاشہ رضی اللہ عنہ کے اندر پہلے سے وہ صفتیں تھیں, وہ چار صفتیں پہلے سے تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ کی دعا سے ایک شخص کے حق میں یہ دعا قبول ہوگی, تو عکاشہ آگے بڑھ گئے. اب عکاشہ ان میں سے ہوں گے تو صرف آپ کی دعا کی برکت سے نہیں بلکہ ان چار صفتوں کو اختیار کریں گے تو ان میں سے ہوں گے, بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں میں ہوں گے. اگر وہ صفتیں نہیں ہوں گی یا ان میں سے کوئی صفت نہیں ہوگی تو پھر ان لوگوں میں سے ہونا مشکل ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ دعا دینے کے ساتھ ساتھ عمل بتاتے اور عمل کے ساتھ ساتھ دعا دیتے تھے. تو ہمارا یہ طریقہ ہو کہ ہم عمل کے ساتھ دعا میں لگیں تو انشاءاللہ ہماری دعا مؤثر ہوگی, اللہ قبول فرمائے.